كويس من الطيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الفتن أو البدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه، وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر. حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر. خرد کی شمع افروزی، جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اس امی کے صدقے میں سمجھ آئی. ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کشکول گدائی ہے چدر ویشی سلطانی. میرے واجب احترام، قابل صد احترام ساتھیو، پنڈ بدن خان ضلع جہلم کے غیور نوجوانوں اور دوستو، آپ حضرات کے علاقے میں سیلاب کی تباہ کاریوں اور پورے علاقہ کے مسلمانوں پر جو مشکلات اور پریشانیاں آئی، اس پر پوری سپاہ صحابہ آپ کے ساتھ برابر کی شریک ہے. حضرت مولانا قاری قیام الدین صاحب میرے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، اور طالب علمی کے زمانے ہیں، ہمارے محسن ہیں. ان کی شفقت اور محبت ہمیشہ ہمیں میسر ہی ہے. آج کا یہ پروگرام اصل میں سیلاب زدگان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ حضرت قاری صاحب نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جلسے کا اہتمام بھی کیا. اللہ تعالیٰ اس اہتمام کو قبول فرمائے. گزشتہ جنہوں مولانا اعظم طارق صاحب تشریف لائے تھے، ہمارے جماعت کے جرنیل ہیں، وہ بھی سیلاب زدگان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے آئے، اور کل قومی اسمبلی میں انہوں نے پنڈ دادن خان کے لیے آواز حق بھی بلند کیا ہے. سپاہ صحابہ صرف جھانگ میں نہیں، بلکہ پورے ملک میں جہاں بھی حکومت کی زیادتی ہوگی، جہاں بھی سیلاب زدگان کا قصے لوگ متاثر ہوں گے، سپاہ صحابہ ہر جا ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرے گی. اور خلفائے راشدین کا یہی طرح حکومت تھا. میرے بھائیو، مجھے اسی وقت آپ کے پاس آنا تھا، لیکن میری مصروفیات ایسی تھی کہ میں اس وقت حاضر نہیں ہو سکا، اور آج آپ کے سامنے حاضری ہوئی. اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. میرے بھائیو، چونکہ اظہار ہمدردی کے طور پر میں پریس کانفرنس بھی کر چکا ہوں آپ کے یہاں کے مسائل کے سلسلے میں، اور یہ جو جلسہ ہے اس کا عنوان سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس پورے علاقے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. میرے بھائیوں، میں نے قرآن پاک جو آیات آپ کے سامنے رکھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی خوبصورت موضوع اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار کیا ہے. سارا قرآن نبی کی شان ہے, سارا قرآن پیغمبر کے جس وصف کا ذکر کیا جائے وہ ہماگیر ہے, وہ بے مثال ہے, وہ نادرہ روزگار ہے, وہ نابغہ عصر ہے, وہ یکتا اور منفرد ہے. پیغمبر کے حسن کا ذکر ہو, نبی کی زلفوں کا ذکر ہو, پیغمبر کے کمالات کا ذکر ہو, نبی کے گفتگو کا ذکر ہو, پیغمبر کے لباس کا ذکر ہو, نبی علیہ السلام کے نالین مبارک کا ذکر ہو, پیغمبر کی آنکھوں کا ذکر ہو, نبی کے مدینے کا ذکر ہو, پیغمبر کے پسینے کا ذکر ہو, نبی کے شہر کا ذکر ہو, پیغمبر جس رات کو آئے اس رات کا ذکر ہو, یہ ساری چیزیں باعث رحمت ہیں. یہ ساری چیزیں باعث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے یا نہیں؟ قرآن پاک میں آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا, کہ جہانوں کے لیے رحمت ہے. صرف جہان کے لیے نہیں, جہانوں کے لیے, جہان کے لیے بھی رحمت ہوتی تب بھی رسول اللہ کا مقام سارے انبیاء سے بلند تھا. لیکن اللہ نے جہان نہیں فرمایا, جہانوں کہا, یعنی عقبہ کا جہان ہے تو میرا رسول رحمت ہے, دنیا کا جہان ہے میرا رسول رحمت ہے, اور جمادات کا جہان ہے, نباتات کا جہان ہے, حیوانات کا جہان ہے, انسانیتوں کا جہان ہے, برزخ کا جہان ہے, اور قیامت کی صبح تک کا جہان ہے, اور مشرق و مغرب کا جہان ہے, شمال و جنوب کا جہان ہے, ساتوں زمینوں کے نیچے کا جہان ہے, ساتوں آسمانوں کے اوپر کا جہان ہے, فرشتوں کا جہان ہے, اور کائنات کے ہر مخلوق کا جہان ہے. دنیا میں جتنے بھی جہان ہیں میرے نبی کی رحمت ان تمام کا احاطہ کیے ہوئے. میرے بھائیوں, میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ایک گواہ کے پیش کیا ہے, ایک گواہ بنایا ہے, اور میں آج آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کو
بطور ایک گواہ کے رکھنا چاہتا ہوں.
اور دیکھیں یہ کتنا جامع عنوان ہے کہ قرآن نے کہا انا ارسلنا کا شاہدن, اے پیغمبر تو گواہ ہے, اے پیغمبر تو گواہ ہے. شاہد عربی زبان میں گواہ کو کہتے ہیں, اور شہید کا معنی بھی گواہ ہے, شاہد کا معنی بھی گواہ ہے. شاہد اور شہید میں تھوڑا سا فرق ہے, اور اس فرق کو صرف علماء جانتے ہیں کہ یہ شاہد اس میں فاعل ہے, شہید صفت مشبہ ہے. ان دونوں میں ایک علمی فرق ہے لیکن معنی دونوں کا ایک ہے. شاہد کا معنی بھی گواہ ہے, شہید کا معنی بھی گواہ ہے. شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ مارا جاتا ہے اللہ کے راستے میں تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے لگتا ہے, اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فرمایا انا ارسلنا کا شاہدن, اے پیغمبر ہم نے تجھے گواہ بنا کر بھیجا, اور باقی تمام انبیاء کو بھی قرآن میں اللہ نے گواہ کے طور پر پیش کیا اور فرمایا کہ اے پیغمبرو تم گواہ ہو. اور نماز میں میں کیا کہتا ہوں, اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, میں بھی کہتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. میں کیسے گواہی دیتا ہوں؟ وہ کہتے جی گواہ کے لیے موقع پر ہونا ضروری ہے. بھئی میں نے تو رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھا پھر بھی میں گواہی دے رہا ہوں, میں تو مدینہ منورہ میں نبی کی زندگی میں نہیں گیا پھر بھی میں گواہی دے رہا ہوں, میں تو مکہ اور مدینہ میں نہیں پہنچا پھر بھی گواہی دے رہا ہوں. اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو بھی بطور گواہ کے پیش کیا ہے, اور انبیاء کو بھی بطور گواہ کے پیش کیا ہے. اور میرے بھائیوں, آپ حیران ہو گئے, یہ ساری کائنات گواہوں پہ کھڑی ہے, ساری کائنات گواہوں کی بات کر رہی ہے. گواہی کا تصور مٹ جائے نہ خدائی بچتی ہے نہ مستعی بچتی ہے, گواہی کا تصور مٹ جائے نہ عظمت بچتی ہے نہ رفت بچتی ہے, گواہی کا تصور مٹ جائے کائنات میں انصاف ختم ہو جائے گا,
عدل ختم ہو جائے گا، معیار مٹ جائے گا، انسانیت مٹ جائے گی، اصول مٹ جائیں گے، قواعد و ضوابط مٹ جائیں گے۔ ہم لوگوں کو گواہی کی عظمت جاننا چاہیے، سچی گواہ کیا ہے، سچی شہادت کیا ہے۔ ساری دنیا اسی شہادت پہ کھڑی ہے، اسی گواہی پہ کھڑی ہے، حتیٰ کہ خدا کی الوہیت بھی گواہی پہ کھڑی ہے، محمد کی نبوت بھی گواہی پہ کھڑی ہے، صحابہ کی صداقت بھی گواہی پہ کھڑی ہے، حتیٰ کہ تیری انسانیت بھی گواہی پہ کھڑی۔ تو میری آج کی تقریر کا عنوان کیا ہے؟ گواہی۔ کیا نام ہے؟ عنوان کیا ہے؟ تو میں اس گواہی کی نسبت سے نبی شان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو گواہوں کو بچاؤ، اپنی رفت منوانا چاہتے ہو گواہوں کو بچاؤ، اور کائنات میں رہنا چاہتے ہو گواہوں کو بچاؤ۔ سپاہ صحابہ گواہوں کو بچانے کی جدوجہد کر رہی ہے، نہیں سمجھے میری بات؟ ایک آدمی وکیل سے کہتا ہے کہ چودھری صاحب، مجھ پر قتل کا مقدمہ ہے، مقدمہ ختم کر دو۔ وہ کہتا ہے گواہ بٹھا دو، مقدمہ ختم۔ سپریم کورٹ میں ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے اوپر سزائے موت کا مقدمہ ہے، میں جیل میں ہوں، یہ میرا مقدمہ ختم کرا دو۔ تو وکیل کہتا ہے ایک حل ہے، گواہ ختم کرا دو، مقدمہ ختم۔ سپریم کورٹ گواہ ختم کرتی ہے، مقدمہ ختم۔ ہائی کورٹ میں گواہی ختم، مقدمہ ختم۔ سیشن کورٹ میں گواہی ختم، مقدمہ ختم۔ سول کورٹ میں گواہی ختم، مقدمہ ختم۔ یعنی گواہوں کو دنیا میں جتنے مقدمے ہیں، دنیا میں جتنے دعوے ہیں، دنیا میں جتنے استغاثے ہیں، دنیا میں جتنے چیلنج ہیں، دنیا میں جتنے اعلانات ہیں، سب گواہی پر کھڑے ہیں۔ میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ ایک گواہی ہے، لا الہ الا اللہ ایک اعلان ہے، لا الہ الا اللہ ایک چیلنج ہے، لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے، لا الہ الا اللہ ایک مقدمہ ہے، لا الہ الا اللہ ایک استغاثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو اکیلا ذکر کیوں نہیں کیا، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیتا، لوگوں سے کہتا ہوں لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو، صرف یہ کیوں کہا؟ 124,000 انبیاء کا ذکر کلمے کے ساتھ علیحدہ علیحدہ کیوں کیا؟ تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ لا الہ الا اللہ کو کون مانے گا اگر گواہ نہ ہو، لا الہ الا اللہ کو کون مانے گا اگر ساتھ شہادت نہ ہو، لا الہ کو کون مانے گا اگر ساتھ اس کے گواہی نہ ہو۔ تو آدم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو گواہ کے طور پہ کہا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ انبیاء نے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا اور اپنے آپ کو بطور گواہ کے پیش کیا، لوگوں سے کہا او لوگوں، میرا کردار سچا، میرا اعلان سچا، میری طہارت، میری پاکیزگی، میری عظمت سچی ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ کے دعوے کے ساتھ میری سچائی کو دیکھو، میری گواہی کو دیکھو۔ لا الہ الا اللہ اکیلا ذکر نہیں کیا، ساتھ اس کے محمد رسول اللہ کا ذکر کیا۔ لا الہ الا اللہ کا اکیلا ذکر نہیں کیا، انبیاء کا ذکر کیا۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں توحید کے ساتھ رسالت ہے، میں مانتا ہوں ہے رسالت لیکن ہے گواہی، ہے رسالت لیکن ہے رسالت لیکن ہے گواہی۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کے ساتھ اس محمد رسول اللہ کو نہ ملاتے، محمد کی نبوت کے لیے علیحدہ کلمہ لے آتے، علیحدہ عنوان لے آتے، علیحدہ چیلنج لے آتے، علیحدہ اعلان کرتے۔ میں مانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کو ساتھ جوڑ دیا، اور اس کے بعد جب محمد رسول اللہ کا دعویٰ کیا، محمد رسول اللہ کا چیلنج کیا، محمد رسول اللہ کا اعلان کیا، تو وہ بھی اکیلا نہیں کیا بلکہ اس کے بعد بھی گواہ کا ذکر کیا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ نہیں سمجھے؟ کہاں سمجھے ہو تم؟ نہیں سمجھے؟ یہ نہ پلے نہیں پی گل کوئی۔
چلو پہ جائے گی تھوڑی دیر، ٹھہرو توجہ کرو،
توجہ ہے؟
تو قرآن نے کیا کہا؟ انا ارسلناک
شاہدن،
اے پیغمبر تو گواہ ہے، اے پیغمبر سبحان اللہ تے کہہ دو، قاری صاحب نہیں تو سکھا دے کہ کو گل سمجھ آئے سبحان اللہ تے کہہ دیا کرو، تے جے نعرے منڈیا نے مارے پھر تو آخنا شور بہتا پی گیا، میں آخیا نعرے دی بجائے سبحان اللہ تے کہہ دیو، ہے ٹھیک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ انا ارسلناک اے پیغمبر تو گواہ ہے، اے پیغمبر تو کس چیز کا گواہ؟ یہ نہیں بتایا، یہ کہا کہ انا ارسلناک شاہدن، علماء کہیں گے، مفسر کہیں گے، قرآن کا تقاضا کہے گا انا ارسلناک شاہدن، یعنی اللہ نے فرمایا اے پیغمبر انا ارسلناک شاہدن، تو میرا گواہ ہے، کیسے؟ خالق میں ہوں گواہ تو ہے، مالک میں ہوں گواہ تو ہے، رازق میں ہوں گواہ تو ہے، کل کشا میں ہوں گواہ تو ہے، خالقیت میری ہے گواہی تیری ہے، اور قدرت میری ہے گواہی تیری ہے، الوہیت میری ہے گواہی تیری ہے، قدوسیت میری ہے گواہی تیری ہے، ربوبیت میری ہے گواہی تیری ہے، اے اللہ اور بھی نبی گواہ ہیں، فرمایا اور بھی پیغمبر گواہ ہیں، تو بھی گواہ ہے، گواہ دو قسم پر ہیں، ایک گواہ موقع کا ہے، ایک گواہ نشانیوں کا ہے، ایک آدمی خدا نہ خواستہ یہاں قتل ہو جائے تو ایک آدمی کہے گا میں چشمدید گواہ ہوں، میں نے آنکھوں سے قتل ہوتا دیکھا، لیکن اس کے قتل کی گواہی ڈاکٹر بھی جا کر دے گا، تھانے دار بھی دے گا، تھانے دار نے تو قتل ہوتے نہیں دیکھا، ڈاکٹر نے تو قتل ہوتے نہیں دیکھا، لیکن ڈاکٹر کہے گا میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا، اور تھانے دار کہے گا میں نے ایف آئی آر لکھی تھی، یعنی اس نے قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر گواہی نہیں دی بلکہ نشانیوں کی گواہی دی، تو یہ تصور نکل آیا گواہی دو قسم پر ہے، ایک موقع کی گواہی، ایک نشانیوں کی گواہی، یہی تصور پہلے سے ہے، یہی تصور آج تک ہے، ایک موقع کا گواہ، ایک نشانیوں کا گواہ، اے پیغمبر تو بھی گواہ ہے، باقی نبی بھی گواہ ہے، ان کی گواہی میں فرق ہے، تیری گواہی میں فرق ہے، ان کی گواہی اور ہے، تیری گواہی اور ہے، اس فرق کو دیکھ، آدم نے میری گواہی دی جنت سے نکل کر، نوح نے گواہی دی طوفان کی موجوں میں اتر کر، موسیٰ نے گواہی دی دریائے نیل کی موجوں میں جا کر، عیسیٰ نے گواہی دی جیل میں جا کر، یوسف نے گواہی دی کنویں میں گر کر، یعقوب نے گواہی دی 40 سال رو کر، ابراہیم نے گواہی دی عرش نمرود میں آ کر، اسماعیل نے گواہی دی چھری کے نیچے آ کر، زکریا نے گواہی دی آرے کے نیچے آ کر، تو نے گواہی دی عرش پہ آ کر، انا ارسلناک شاہدن، اے پیغمبر تو گواہ ہے، اے پیغمبر تو یعنی تو موقع کا گواہ، باقی سب نبی نشانیوں کے گواہ، تو موقع کا گواہ، رسول اللہ موقع کے گواہ ہیں یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے حضور موقع پہ گئے یا نہیں گئے؟ حضور نے جا کر دیکھا یا نہیں دیکھا؟ حضور نے وہاں جا کر نہیں کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، نہیں کہا، موقع پر جا کر نہیں رہا، موقع پہ گواہی نہیں دی، اور جب میرا رسول گیا تھا تو نمازیں کتنی ملی تھی؟ بلند آواز، نمازیں کتنی ملی تھی؟ 50 ملی تھی، جس نے دی تھی اس کو نہیں پتا تھا 5 رہ جائیں گی، پھر دی کیوں 50؟ غور کریں، جس نے دی تھی اسے پتا تھا رہ 5 جائیں گی، ایک جلسے میں میں نے یہ بات کہی تو ایک آدمی نے کہا کہ اللہ نے ثواب 50 کا دینا تھا، اس لیے پہلے 50 دے دی بعد میں 5 رکھی، میں نے کہا اگر شروع میں خدا 5 دے دیتا ثواب 50 کا دے دیتا اس کو کون روکتا؟ روک سکتا تھا، لیکن شروع میں 50 دیے کیوں؟ پھر موسیٰ کو ملایا کیوں؟ پھر کم کی کیوں؟ کبھی غور بھی کرو، ہے توجہ؟ میں آپ کے سامنے اکرا کھولوں، نمازیں کتنی ملی؟ 50 رہ گئی، اور پھر یکدم رہ جاتی 5، یکدم رہ جاتی 50 دے دی،
زیادہ تھی تو 45 یکدم ختم ہو جاتی. لیکن پیغمبر آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کا 50 زیادہ ہے، پھر واپس گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، رہ گئی کتنی؟ 5. یہ کیا ہوا کہ بھی اتنے پھیرے، اتنا آنا جانا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جو موقع کا گواہ ہوتا ہے وہ موقع کی جگہ پہ کبھی آتا ہے، کبھی جاتا ہے، کبھی آتا ہے، کبھی جاتا ہے.
حق اسلام علامہ فاروقی، حق اسلام علامہ فاروقی،
جو موقع کا گواہ ہے، کہو جو کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، اور جب وہ آیا ہے تو کیا ہے، جب وہ گیا ہے تو کیا ہے، یہ بھی بتایا اور قرآن میں بتایا. نئی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہے توجہ؟ توجہ ہے تو کرتا ہوں ورنہ آگے چلتے ہیں، بہت ساری باتیں باقی ہے. توجہ، جب میرے رسول کو اللہ آسمانوں پر لے گیا، بطور ہوا کے لے گیا، بطور خاتم الانبیاء کے لے گیا، بطور سردار کے لے گیا، تو لے جاتے ہوئے کہا سبحان الذی اسرا بیدہ، کہ میں جس کو لے جا رہا ہوں وہ بندہ ہے، میں جس کو لے جا رہا ہوں وہ. سبحان الذی اسرا بعبدہ، جس پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. اسرا بعبدہ، اسرا کہتے ہیں رات وقت لے جانے کو، لیلن آگے بول دیا رات کا وقت، یہ تاکید کے لیے ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. یعنی پورا قرآن کھولو، کہیں کسی کے لیے نہیں کہا کہ فلاں جگہ میں لے گیا تو یہ میرا بندہ تھا، لیکن حضور کے لیے کہا جب میں لے گیا تو بندہ تھا، اور جب رسول اللہ آسمانوں سے واپس آئے اس وقت بھی بتا دیا فاؤہا الا عبد ہی ما اوہا، کہ میں اللہ نے اپنے بندے کو دیا جو کچھ دیا. یہ ایسا کیوں کیا؟ گواہ کا اتنا تعارف کرا، گواہ کی ایسی حقیقت پیش کر دی. خدا کو پتا تھا کہ میں نے جس کو بھی عظمت سے نوازا، لوگوں کے ہاضمے اتنے کمزور ہیں کہ انہوں نے ان کی جنسیں بدل دی، ان کے نام بدل دیے، ان کے کردار بدل دیے. میں نے عیسیٰ کو عظمت دی، لوگوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے. میں نے فرشتوں کو عظمت دی، لوگوں نے کہا اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ کہیں ہاضمہ خراب نہ ہو جائے، میرا نبی عرش پہ آیا، لوگ یہ کہہ دیں یہ بھی بیٹا بن گیا. اس لیے میں دنیا کو بتاؤں یہ جو گواہ ہے جسے میں فرش سے لے جا رہا ہوں، جب لے جا رہا ہوں تو بندہ ہے، جب واپس کر رہا تو بندہ. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ آیا سمجھ میں؟ فاؤہا الی عبدہ. اور یہ بھی دیکھو کہ قرآن نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تیری اشارت کے قریب ہوں. پیغمبر سے کہا، ساری امت سے کہا، ساری دنیا سے کہا میں اشارت سے قریب ہوں، لیکن جب میرا رسول عرش پہ گیا تو کیا کہا؟ فکان کعبہ قوسین او ادنا، کہ تیر اور کمان میں جتنا فرق ہے، خدا اور نبی میں اتنا فرق تھا. یہاں تھا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور وہاں فرق ڈال دیا تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ گواہ جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جس کی گواہی ہے وہ اور ہوتی ہے. انا ارسلنا کا شاہدن، انا ارسلنا کا، اے پیغمبر تو گواہ ہے، اے پیغمبر تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ کے پیش کیا، اور گواہ کا اپنا تعارف کرایا جاتا ہے. عدالت میں جب ایک آدمی، ایک جج پوچھتا تیرا نام کیا ہے، تیرے والد کا کیا نام ہے، تو کہاں رہتا ہے، کاروبار کیا ہے، بھائی پہ کتنے ہیں، اور تو اتنے سال کہاں رہا، تیری تعلیم کیا ہے، پورا تعارف ہوتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیوں؟ کہ گواہ کا پورا تعارف ہونا چاہیے جس کی گواہی دی جا رہی ہے. تو میں قرآن پاک سے پوچھتا ہوں، اے قرآن تو بتا، میرا رسول تو اللہ کا گواہ ہے، تو قرآن پاک نے محمد مصطفیٰ کا پورا تعارف پیش کیا ہے. محمد مصطفیٰ کا اتنا تعارف پیش کیا کہ قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ محمد مصطفیٰ کے جب چہرے کا ذکر آیا قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا، جب زلفوں کا ذکر آیا قرآن نے واللیل کہہ دیا، جب پیغمبر کے سینے کا ذکر آیا قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہہ دیا، جب نبی کی آنکھوں کا ذکر آیا قرآن نے ماذا غل بصر وما طغا کہہ دیا، پیغمبر کے ہونٹوں کا ذکر آیا قرآن نے لا اقص لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی کہہ دیا، پیغمبر کے زمانے کا ذکر آیا قرآن نے والاثر کہہ دیا، نبی کے شہر کا کرایا، قرآن لا اقسم بهذا البلد کہہ دیا، نبی کے اخلاق کا ذکر آیا، قرآن انک علی خلق عظیم کہہ دیا، پیغمبر کے کردار کا ذکر آیا، قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ دیا، نبی کی رحمت کا ذکر آیا، قرآن عمر صلی اللہ علیہ رحمت للعالمین کہہ دیا، نبی کی صفتوں کا ذکر آیا، قرآن ان صلی اللہ کا شاہدن کہہ دیا، مبشرن کہہ دیا، نذیرن کہہ دیا، داعین الی اللہ کہہ دیا، باذنہ و سراجا منیرا کہہ دیا، اور آگے چل محمد اصطفیٰ کی ختم نبوت کا ذکر آیا، قرآن والا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین کہہ دیا۔ یہ گواہ اتنا عظیم ہے کہ اس گواہ کے جو دوست تھے خدا نے اسا بھی ذکر کر دیا، الذی جاء بالصدق و صدق به، صدیق اکبر کے لیے کہہ دیا، اولئک المفلحون صحابہ کے لیے کہہ دیا، اولئک هم الفائزون صحابہ کے لیے کہہ دیا، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ کے لیے کہہ دیا۔ خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جو میرا گواہ ہے اس کا چہرہ ایسا ہے، اس کی زلفیں ایسی ہیں، اس کا مدینہ ایسا ہے، اس کا پسینہ ایسا ہے، اس کا شہر ایسا ہے، اس کا کردار ایسا ہے، اس کی نبوت ایسی ہے، حتیٰ کہ اس کے حبشے کا بلال ایسا ہے۔ ارسلا کا شاہدن، اے پیغمبر تو گواہ ہے۔ اور توجہ کر، گواہی دو قسم پر ہے، ایک موقع کی گواہی، ایک نشانیوں کی گواہی۔ محمد مصطفیٰ خدا کے موقع کے گواہ ہیں، خدا خالق ہے گواہ محمد ہے، خدا مالک ہے گواہ محمد ہے، خدا رازق ہے گواہ محمد ہے، خدا نے بجلی بنائی ہے گواہ محمد ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے گواہ محمد ہے، کیونکہ محمد موقع کا گواہ، باقی نبی نشانیوں کے گواہ۔ آئیے میں اسی محمد کی نبوت کا مقدمہ تیرے سامنے رکھتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن نے کہا محمد رسول اللہ، او لوگو محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ چیلنج ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ مقدمہ ہے، یہ استغاثہ ہے، یہ اعلان ہے، اس کا گواہ کون ہے؟ آئیے، اللہ نے اپنے مقدمے کا گواہ تو محمد کو بنا لیا، اب محمد کی نبوت کا جب مقدمہ امت کے سامنے پیش کیا تو گواہ کس کو بنایا؟ قرآن نے کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ خدا نے گواہ کے طور پہ کہا والذین معہ، گواہ وہ ہے جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہے۔ اور وہ کون ہے؟ توجہ کیجیے، قرآن نے کیا کہا؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، گواہ کون ہے؟ والذین معہ۔ علماء کہتے ہیں اس آیت سے مراد سارے صحابہ ہیں، میں تصریح کرتا ہوں سارے صحابہ ہیں، لیکن والذین معہ کا مصداق اول صدیق اکبر ہے، اشداء اول الکفار، جو کافروں پہ سخت ہے، اس کا مصداق اول فاروق اعظم ہے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، اور وہ اس کا مصداق اول عثمان غنی ہے، تراہم رکان سجدا، کہ ہر وقت ان کو سجدے اور رکوع میں پائے گا، اس کا مصداق اول علی المرتضیٰ ہے۔ اب آؤ دونوں مقدموں کو سامنے رکھو، ایک خدا کی الوہیت کا مقدمہ، ایک محمد کی نبوت کا مقدمہ۔ لاؤ، اللہ نے اپنی الوہیت کا مقدمہ پیش کیا تو کہا لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کو گواہ کے طور پہ پیش کیا، محمد رسول اللہ کہا تو والذین معہ کو گواہ کے طور پہ پیش کیا۔ اب آؤ، خدا کو تلاش کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کو ثابت کرنا ہے، محمد رسول اللہ کو تلاش کرو، محمد رسول اللہ کو ثابت کرنا ہے۔ صدیق و عمر کو تلاش کر، نہ یہ گواہ جھوٹا نہ وہ گواہ جھوٹا، خدا کی الوہیت نہیں ملتی جب تک محمد کی رسالت کی گواہی نہ ہو، محمد کی نبوت نہیں ملتی جب تک صدیق کی صداقت نہ ہو۔ اللہ کا شاہد، اے پیغمبر تو گواہ ہے، اور محمد رسول اللہ، والذین معہ، اور والذین معہ بڑا جامع لفظ ہے، والذین معہ جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہے۔ مصداق اول کو تو دیکھو کہ ایسا ساتھ ہے کہ ایسا ساتھ ہی کوئی نہیں۔ صدیق یارو یاور محبوب کردار، صدیق ہی سے رسم محبت ہے استوار، صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے، اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار، کیونکہ صدیق نبوت کا گواہ۔ کون؟ صدیق نبوت کا ہے یا نہیں ہے گواہ؟ ایسا بھی گواہ ہو سکتا ہے، توجہ کیجیے، گواہ کی گواہی کو دیکھو۔ گواہ کتنے قسم پر ہے؟ ایک دو قسم پر، ایک موقع کا گواہ، ایک نشانیوں کا گواہ۔ اللہ کے موقع کا گواہ محمد رسول اللہ، اور نشانیوں کے گواہ سارے نبی، اور محمد رسول اللہ کے موقع کے گواہ 144,000 صحابہ، اور باقی ساری دنیا نشانیوں کی گواہ۔ ہم نماز میں کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، میں نے تو محمد کو نہیں دیکھا، میں نے مدینہ دیکھا گواہی محمد کی دی، میں نے رسول اللہ کا پسینہ دیکھا گواہی محمد کی دی، میں نے رسول اللہ کی حدیث پڑھی گواہی محمد کی دی، میں نے صحابہ کی اذیتوں کو دیکھا گواہی محمد کی دی، میں صدیق کی صداقت کو پرکھا گواہی محمد کی دے دی، عمر کی عدالت پرکھا گواہی محمد کی دے دی، عثمان کی شرافت کو پرکھا گواہی محمد کی دے دی، علی کی شرافت کو پرکھا۔ دوستیں ضرور تھے، نبیوں میں تو بہت صفتیں ہوتی ہیں، لیکن ان بہت صفوں میں دو صفتیں ہر نبی نے کی، اس طرح ان دو کے علاوہ بھی دو صفتیں ہر نبی نے کی۔ مثلاً ہر پیغمبر نے بکریاں چرائیں، ہر پیغمبر نے، کوئی پیغمبر دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہیں چرائیں، یہ بھی یاد رکھیں، اور کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو دھکے دے کر قوم نے اپنے گھر سے باہر نہیں نکالا۔ یہ فیصلہ ہے تمام، لیکن اس کے علاوہ دو بات کر رہی ہوں، ایک بات یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی پیغمبر آیا اس نے اپنے سے بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دی، جو بھی نبی آیا اس کے بعد جس نبی نے آنا تھا اس نبی نے اس کی خوشخبری دی کہ میرے بعد فلاں نبی آئے، ٹھیک ہے، اور اس نبی سے پہلے جو نبی گزرا اس کی تصدیق، اس نبی کی، تو گویا کہ جو آنے والے کی خوشخبری دے اس کو عربی زبان میں مبشر کہتے ہیں، خوشخبری دینے والا، اور جو پچھلے کی تصدیق کرے اسے مصدق کہتے ہیں، یعنی تصدیق کرنے والا۔ سمجھ میں بات آئی؟ قرآن پاک سے استدلال ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، مبشرم رسولی جاتی من بعد اسمہ احمد، وہ پیغمبر کہ جنہوں نے مصدق کلمہ بین یدی من التوراۃ، مصدق کلمہ بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی تورات کی تصدیق، ٹھیک ہے، اور اپنے بعد میں آنے والے نبی یعنی محمد رسول اللہ کی خوشخبری۔ ہر نبی میں کتنی صفتیں، کہ اپنے سے پہلے کی اور بعد والے کی، اچھا یہی دونوں صفتیں، توجہ ہے میری طرف نہیں ہے توجہ، یہی دونوں صفتوں حضور علیہ السلام میں ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، لیکن حضور علیہ السلام میں یہ دونوں صفتیں نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق تو کی، حضور کے بعد کسی نبی بن کر آنا نہیں تھا، اس لیے کسی کی خوشخبری، اس لیے کسی کی خوشخبری، تو گویا کہ حضور مصدق تو ہیں، تصدیق تو آپ کرتے ہیں کہ نبی سارے سچے، لیکن آپ مبشر نہیں ہیں کسی آنے والے نبی کی آپ نے خوشخبری۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ان کی تصدیق تو کی نبیوں نے، ہر نبی کی تصدیق کس نے کی؟ کہ بعد میں جو نبی آیا اس نے کہا مجھ سے پہلے سچا تھا، تصدیق نبی کی ہوگی۔ اب حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضور کی تصدیق کون کرتا، یہ سوال تھا کہ حضور کے بعد نبی بن کر تو آیا آنا کسی نے نہیں تھا، تو حضور کی تصدیق کون کرتا، تو حضرت حذیفہ نے فرمایا الصدیق قام مقام الانبیاء، صدیق وہ انسان ہے جو نبیوں کی جگہ پہ کھڑا ہے، یعنی حضور کی تصدیق بعد میں آ کر کسی نبی نے کرنی تھی لیکن نبی نے آنا نہیں تھا، اس لیے حضور علیہ السلام کی تصدیق کرنے کے لیے خدا نے صدیق اکبر کو اس امت میں بھیجا تاکہ نبی کی جگہ پر کھڑے ہو کر نبی کی تصدیق کرے۔ اور اسی فلسفے کو قرآن نے بیان کیا کہ الذی جاء بالصدق وصدق به، محمد سچائی لایا اور تصدیق کرنے والا صدیق بھی محمد کے ساتھ آیا. تو مجھے کہنے دو کہ اللہ کی گواہی محمد مصطفیٰ نے دی اور محمد کی گواہی صدیق اکبر نے دی. سمجھ میں آئی کوئی بات؟ پلے پڑی بات؟ اور یہ بھی دیکھو کہ صدیق اکبر نبوت کا سب سے بڑا گواہ ہے. صدیق اکبر نبوت کا سب سے بڑا
گواہ،
صدیق اکبر نبوت کے سب سے بڑے گواہ ہیں. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو جو اللہ کا گواہ ہے اس کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے، اس کا تعارف تو قرآن میں آیا ہے، اور جو نبی کا گواہ ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. لیکن تفصیل کے لیے تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر محمد رسول اللہ نبوت کے سب سے بڑے گواہ، اور جو گواہ ہوتا ہے اس کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے. جس کی وہ گواہی دے رہا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی کہ چشم دید گواہ کو ہر بات کا پتہ ہونا چاہیے. تو صدیق اکبر ایک ایسا انسان ہے امت میں کہ جس سے زیادہ محمد رسول اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، جس سے زیادہ امت میں محمد رسول اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. ابو بکر صدیق کی عمر 20 سال تھی، حضور علیہ السلام نعوذ باللہ، ابو بکر صدیق کی عمر 18 سال تھی، حضور علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی. تو اس وقت سے ابو بکر نبی کے ساتھ ہے. حضور کی عمر کتنی تھی؟ 20 سال. صدیق اکبر کی عمر کتنی تھی؟ اور جب حضور کی وفات ہوئی صدیق اکبر کی عمر تھی 61 سال، حضور کی عمر تھی 63 سال. تو گویا کہ صدیق اکبر نے پیغمبر کو دیکھا 18 سال کی عمر سے 61 سال کی عمر تک. تو صدیق اکبر نے نبی کو دیکھا 43 سال. کتنے سال؟ تو 43 سال صدیق نے نبی کا چہرہ دیکھا، اور کسی انسان نے 43 سال محمد کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کی حالت میں اتنے قرب سے صدیق سے زیادہ نبی کو کسی نے نہیں دیکھا، صدیق نے 43 سال دیکھا. کتنے سال دیکھا؟ میرے بھائیوں، اس موضوع پر اور بھی بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صدیق نبوت کا چشم دید گواہ ہے، اور جو چشم دید گواہ ہے وہ کیسا گواہ ہے کہ پیغمبر کی ہر ادا سے واقف ہے. پیغمبر کے مکے میں، حضور علیہ السلام مکے میں، صدیق مکے میں، حضور مدینہ میں، صدیق مدینہ میں، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام مکے کے پہاڑ پہ، صدیق پہاڑ پہ، حضور غار میں، صدیق غار میں، حضور علیہ السلام ام معبد کے خیمے میں، صدیق ام معبد کے خیمے میں، حضور مدینہ میں، صدیق مدینہ میں، حضور 27 جنگوں میں، صدیق بھی 27 جنگوں میں، حضور علیہ السلام گلیوں میں، صدیق گلیوں میں، حضور بازاروں میں، صدیق بازاروں میں، حضور علیہ السلام رشتہ لینے میں، صدیق رشتہ دینے میں، حضور علیہ السلام محفل میں، صدیق محفل میں، اور 14 صدیاں گزر گئی آج بھی حضور روزے میں، صدیق بھی روزے میں. صدیق نبی کا گواہ ہے، کہو صدیق نبی کا
گواہ.
اور دیکھو جو چیز صدیق نے نبی کے ساتھ ملانی تھی، جو ان کے اختیار میں تھا وہ ملائی. حضور نے فرمایا نماز پڑھو، صدیق نے نماز پڑھی. حضور نے فرمایا روزہ رکھو، صدیق نے روزہ رکھا. حضور نے فرمایا حج کرو، صدیق حج کیا. حضور نے فرمایا زکات دو، صدیق نے زکات دی. حضور نے فرمایا جنگوں میں جاؤ، صدیق جنگوں میں گئے. حضور نے فرمایا تہجد پڑھو، صدیق نے تہجد پڑھی. حضور نے فرمایا رشتہ دو، صدیق نے رشتہ دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا فلاں جگہ جاؤ، صدیق چلے گئے. یہ چیزیں صدیق کے اختیار میں تھی، اور جو جو کام پیغمبر نے فرمایا وہ صدیق نے کیا. ہر وقت صدیق نبی کے ساتھ رہا. لیکن ابو بکر کی یہ رفاقت جو نبوت کے ساتھ ہے وہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر میں وہ عظمتیں بھی عطا کی جو صدیق کے اپنے اختیار میں تھی نہیں تھی. وہ صحبت بھی نبی کو عطا کی جو صدیق کے اپنے اختیار میں نہیں تھی. کیوں؟ کہ صدیق نبوت کا سب سے بڑا گواہ تھا، اور اس گواہ کو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے سامنے روشن کر کے پیش کرنا چاہتا تھا، دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. او لوگوں، محمد کی نبوت کا اس سب سے بڑے گواہ کو دیکھو کہ میں نے رسول اللہ کو عمر، حضور کی عمر 63 سال تھی، صدیق کو بھی اللہ نے عمر 63 سال دے دی. حضور کی وفات سوار کے دن تھی، صدیق کی وفات بھی سوار کے دن ہو گئی. حضور کا جنازہ مدینے سے اٹھا، صدیق کا جنازہ بھی مدینے سے اٹھا. وفات سے 15 ہزار، وفات سے 2 سال پہلے حضور کو زہر دیا گیا. وفات سے 2 سال پہلے صدیق کو زہر دیا گیا. حضور کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو زہر بھی یہودیوں نے دیا. حضور کے کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، صدیق کے سانے میں بھی، کھانے میں بھی ایک صحابی شریک تھا جو حضور
شہید ہو گیا، صدیق کو خدا نے بچا لیا، حضور کی وفات کا وقت آیا، عائشہ حضور کے سرانے بیٹھی ہے، صدیق کی وفات کا وقت آیا، عائشہ صدیق کے سرانے بیٹھی ہے، حضور نے وفات کے وقت عائشہ حضور کی مسواک کو عائشہ نے چبایا، صدیق نے وفات کے وقت مسواک مانگی اور اس مسواک کو عائشہ نے چبایا، صدیق نبوت کا گواہ پھر اس بات پہ غور کرو، حضور علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی، صدیق کی بیٹی اسماء نے بھی چکی پیسی، حضور کے بیٹے حضور کی بیٹی زینب کو دھکا دیا گیا، صدیق کی بیٹی اسماء کو بھی دھکا دیا گیا، حضور کے نواسے حضرت حسین شہید کیے گئے، صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر بھی شہید کیے گئے، حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا، حضور کے نواسے کو ظلمن شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے بھی ظلمن شہید کیا گیا، حضور نے وفات کے وقت فرمایا اللہ میں فرفی کلا، صدیق نے بھی وفات کر رہا اللہ میں فرفی کلا، وفات کے بعد جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ آیا، جس چارپائی پہ صدیق کا جنازہ آیا، جو چادر حضور کے چہرے پہ ڈالی گئی وہ صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی، جس حجرے میں حضور کی قبر بنی اسی حجرے میں صدیق کی قبر بنی، اور قیامت کی صبح کو جس دن نبی اٹھیں گے اس دن صدیق اٹھیں گے، جس طرف نبی جائے اسی طرف صدیق جائیں گے، نبی مقام محمود پہ ہوں گے صدیق بھی مقام محمود پہ ہوں گے، نبی حوض کوثر پہ ہوں گے صدیق بھی حوض کوثر پہ ہوں گے، کیوں ہوں گے؟ صدیق محمد کی نبوت کا سب سے بڑا گواہ، گواہ ہے یا نہیں ہے؟ صدیق نبوت کا سب سے بڑا، اللہ کا سب سے بڑا گواہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا سب سے بڑا گواہ صدیق اکبر، یہ چشمدید گواہ ہے، سپاہ صحابہ گواہوں کی عزت کے لیے لڑ رہی، لڑنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سپاہ صحابہ یہ چاہتی ہے کہ گواہوں کی عظمت کو مجروح نہ کرو، جو گواہ جھوٹا قرار پائے وہ ہمارا مقدمہ ختم ہو جاتا ہے، آج سپاہ صحابہ صرف ابو بکر و عمر کی بات نہیں کرتی، سپاہ صحابہ پورے اسلام کی جنگ لڑ رہی ہے، اسلام کا جو سارا مقدمہ ہے وہ صحابہ کی گواہی پہ کھڑا ہے، اسلام کی ساری عمارت صحابہ کی شہادت پہ کھڑی ہے، اسلام کی ساری بات صحابہ پہ کھڑی ہے، صحابہ کو نکال دو قرآن اللہ کا کلام نہیں رہتا، صحابہ کو نکال دو حدیث پیغمبر کا کلام نہیں رہتا، صحابہ کو نکال دو مکہ مکہ نہیں رہتا، مدینہ مدینہ رہتا، اور صحابہ کو نکال دو جبریل کا آنا ثابت نہیں ہوتا، قرآن صحابہ کو نکال دو احد کا پہاڑ ثابت نہیں ہوتا، بدر کا میدان ثابت نہیں ہوتا، تائی جنگیں ثابت نہیں ہوتی، مکہ میں نبی کا آنا ثابت نہیں ہوتا، مدینہ میں نبی کا آنا ثابت نہیں ہوتا، ہم کس لیے لڑ رہے ہیں؟ کہ صحابہ گواہ ہیں اسلام کے، ان کو بچاؤ، ان کی عظمت کو بچاؤ، ان کی رفت کو بچاؤ، ان کی صداقت کو بچاؤ، ان کی عظمت کو بچاؤ، تاکہ اسلام باقی رہے، قرآن باقی رہے، شریعت باقی رہے، دین باقی رہے، اور دنیا کے لوگوں سپاہ صحابہ کا ایک ایک بچہ اس دھرتی پہ موجود ہے تو محمد کی نبوت سارے گواہوں کی چوکھٹ پہ پیرا دیتا رہے گا اور لڑتا لڑتا شہید ہو جائے گا، کسی گواہ کی عظمت کو مجروح نہیں ہونے گا۔ کتاب ہے، توجہ، یہ کتاب کراچی سے چھپی ہے، کتاب کا نام شیخ ثقیفہ ہے، دیکھ رہے ہو؟ اور دیکھ رہے ہو، کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ، ہمیں نصیحت کرنے والوں کہ سپاہ صحابہ والے سخی کرتے ہیں، تشدد کی بات کرتے، کوئی تشدد نہیں کرتے، ابو بکر صدیق کو جس شخص نے کافر کہا اسے کافر کہنا کوئی تشدد نہیں ہے، اسے برا کہنا کوئی تشدد نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا مذہب ہے، ہماری بنیاد ہے، ہماری اساس ہے، آؤ دیکھو مجھے سخت کہنے والوں، مجھے تخریب کار بتانے والوں، سپاہ صحابہ کو دہشت گرد کہنے والوں، ہمارے لہجے کو تغلط کہنے والوں، آؤ تو صحیح، غور تو کرو، اوپر نام ہے شیخ ثقیفہ کا، نیچے نام ہے ابو بکر صدیق کا، اور اسے نیچے کتے کا کارٹون بنایا ہوا ہے، یہ دیکھو تو اسے غور کرو، بلند آواز سے لعنت پڑھ، بلند آواز، دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو؟ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ بات کو پوری ہونے دو، اور ٹھہرو، بات پوری ہونے دو، توجہ کر رہا ہے، اور اس کے اندر کیا لکھا کہ ابو بکر کو بچپن میں ایک نجومی نے کہا تھا کہ ایک آخر زمان نبی آئے گا، صدیق اس نبی کی تلاش میں رہا کہ اس کے پاس حکومت ہوگی، ابو بکر تلاش میں رہا کہ نبوت کے ساتھ چمٹ جاؤں تاکہ مجھے حکومت ملے، صدیق اکبر اس نبی کے ساتھ نعوذ باللہ چمٹ گئے،
13 سال تک ساتھ رہے، پھر 10 سال تک مدینہ میں ساتھ رہے، پھر جب نبی فوت ہو گئے تو جا کر جلدی جلدی کرسی پہ قبضہ کر لیا، اور تاکہ اقتدار مجھے مل جائے، کرسی مل جائے۔ او پاگلو، او کافو، او بدماشو، تم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ صدیق نے جب محمد کا کلمہ پڑھا 40,000 درہم کا مالک تھا، جب اس کا جنازہ اٹھا تو قطر کے کپڑے بھی پورے نہیں تھے۔ اے ابو بکر کے بارے میں یہ کہنے والوں، ابو بکر نے لیا کیا تھا، دیا کیا تھا؟ یہ کتاب کراچی سے چھپی، میں نے کراچی کے جلسے میں نشتر پارک میں کراچی حکومت انتظامیہ سے کہا، او انتظامیہ کے لوگوں، یہ علی اکبر شاہ ملعون ہے کراچی کا، شیعہ مصنف، اس نے ابو بکر صدیق کا نام لکھ کر کتے کا کارٹون بنایا، اس کتاب کو ضبط کرو۔ یہ کتاب میں نے وزراء کو دکھائی، حکمرانوں کو دکھائی، حکومت کے نام میں پیش کی، آج تک یہ کتاب ضبط نہیں ہوئی۔ مجھے بتاؤ، اس کتاب کے خلاف احتجاج کرنا میرا فرض ہے یا نہیں؟ اور اگر میں خاموش ہو جاؤں، اگر تم خاموش ہو جاؤ، بتاؤ قیامت کے دن ہم کیا جواب دوں گے؟ اور اللہ کی عدالت میں، رسول اللہ کی عدالت میں صدیق اکبر قیامت کی صبح کو یہ کہہ دیا، اے اللہ کے رسول، میں نے تو بیٹی بھی تیرے قدموں پہ اٹھا دی تھی، ہائے میں نے کپڑے بھی ٹاکیوں والے تیری آبرو کے لیے رہن لیے تھے، ٹاکیوں کا لباس پہن کر میں نے جنگ تبوک میں گھر کی ساری دولت تیرے پاؤں پہ لٹا دی تھی، لیکن پاکستان میں میرا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے، مولوی چپ رہے، پیر چپ رہے، چودھری چپ رہے، تاجر چپ رہے، دیندار چپ رہے، کلمہ اے محمد تیرا پڑھتے رہے، میری عزت کے لیے نہیں اٹھے، میری ناموس کے لیے نہیں اٹھے، میری آبرو کے لیے نہیں اٹھے، زمینوں پہ لڑتے رہے، کاروبار لڑتے رہے، جوانیوں پہ لڑتے رہے، دولت پہ لڑتے رہے، میرا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے، مولوی نہیں اٹھا، پیر نہیں اٹھا، تاجر نہیں اٹھا، دیندار نہیں اٹھا، دکاندار نہیں اٹھا۔ بتاؤ قیامت کی صبح کو یہ استغاثہ رسول اللہ کی عدالت میں اگر صدیق نے پیش کیا تو کیا جواب دو؟ یہ ٹھہرو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ کتاب ہم نے وزیر اعظم کے سامنے رکھی، یہ خمینی کی کتاب ہے، خمینی کا فوٹو ہے اس کے اوپر، اس توجہ، یہ کتاب تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان نے چھاپی، خمینی کا وصیت نامہ ہے۔ اس کتاب کے 46 صفحے پہ خمینی کہتا ہے کہ میں بڑی جرت کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں، آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی جو آج دنیا میں موجود ہے، رسول اللہ کے دور سے ہزار درجہ بہتر ہے۔ مجھے بتاؤ اس کتاب کے خلاف احتجاج کرنا امت پر فرض ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے فرض ہے یا نہیں ہے؟ آج وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جو شیعہ کو کافر کہتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، شیعہ کو کافر کہنے سے تجھے تکلیف ہوتی ہے، ابو بکر کو کافر کہنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہائے عثمان خیرو، عثمان فاروق اعظم کو، فاروق اعظم کو، فاروق اور بات کو پوری ہونے دو، فاروق اعظم کو کافر کہنے سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، عائشہ کو منافقہ لکھ دیا گیا تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، حضرت بلال حبشی کو نعوذ باللہ بے ایمان لکھ دیا گیا تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے 5,500 حدیثیں امت کے سامنے پیش کی، اسے بدماش اور اسے جھوٹا اور فریبی لکھا گیا تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ نواز شریف یاد رکھو، پاکستان میں سپاہ صحابہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چلنے دے گی، تیری حکومت رہتی ہے رہے نہ رہے، تیری کرسی رہتی ہے رہے نہ رہے، سپاہ صحابہ یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ابو بکر کو ٹھہرو، ابو بکر صدیق کو پٹھہر جاؤ، کیا کرتے ہو تم؟ تم میری بات نہیں سمجھتے ہو، زیادہ جذباتی ہو گئے ہم سے بھی۔ نواز شریف سپاہ صحابہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چلنے دے گی، چلنے دو گے کہ صحابہ کے خلاف لٹریچر کتابیں 110 کتابیں میں وزیر اعظم کے سامنے پیش کر چکا ہوں، کتنی کتابیں؟ اس پر کمیٹی فیصلہ کر چکی ہے 2 جولائی 1992 کو اسلام آباد میں کہ یہ کتابیں واقعی صحابہ کو کافر لکھنے والی ہیں، یہ کمیٹی فیصلہ کر چکی ہے۔ وزیر اعظم وہ کتابیں تمہیں پیش کر کے میں نے امام حجت کر چھوڑا ہے، کتابیں ضبط نہ کرو، مصنفین کو سزائے موت نہ دو اور مجھ پر پابندی لگاؤ، میں یہ تمہاری پابندی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دوں۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ سپاہ صحابہ کا موقف سمجھ میں آیا ہے؟ کہ اسلام کے گواہوں کی چوکھٹ پہ ہم پہرا دیں گے، یہ نہ چاہیے یا نہیں چاہیے، اسلام کے گواہوں کے قدموں پہ پہرا دیں گے، اسلام کے گواہوں کی ناموس کے لیے کٹ مریں گے۔ حکمرانوں، میں تمہاری کرسیوں کا اور تمہارے آرڈروں کا پابند نہیں ہوں، میں گنبد خضرا کا پابند ہوں، میں رسول اللہ کے غلاموں کا پابند ہوں، میں عائشہ اپنی ماں کے تقدس کا پابند ہوں، مجھے تمہاری حکومت سے، اقتدار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، اس راستے میں حق نواز شہید ہوا ہے، سار القاسمی شہید ہوا ہے، 65 جنازے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہیں، سپاہی صحابہ کے پرچم میں لپیٹ کر 27 لاشوں کو قبروں میں اتارا ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں اس راستے میں مارا جاؤں گا، خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہوگی، سعادت اس سے بڑی۔ جو شخص ابو بکر کو برا کہتا ہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، جو عمر کو برا کہتا ہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، اور جو جان بوجھ کر اس کفر کو چھپاتا ہے اس کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں۔ یہ بھی یاد رکھو، سپاہ صحابہ پاکستان میں ناموس صحابہ کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، اس جد و جہد کے لیے ہمیں بڑی قربانی دینی ہے، ہمیں بڑا راستہ طے کرنا ہے، منزل ابھی دور ہے، اس کے لیے اور بھی خون دینا ہے، اور بھی جانیں دینی ہے، اس کے لیے اور بھی ہم نے کلاس کے سمندر کو عبور کرنا ہے۔ اس راستے میں ہتھکڑی پہنی جا سکتی ہے، اس راستے میں بیڑی پہنی جا سکتی ہے، اس راستے میں تخت پیدار پہ چڑھا جا سکتا ہے، اس راستے میں بیویوں کو بیوہ کرایا جا سکتا ہے، اس راستے میں بچوں کو یتیم کرایا جا سکتا ہے، لیکن حق نواز کے مشن سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ سپاہ صحابہ کا موقف آپ کو سمجھ میں آیا ہے؟ آ گیا سمجھ میں؟ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اگر سپاہ صحابہ شیعہ کو کافر کہتی ہے تو جائز کہتی ہے کہ ناجائز کہتی ہے؟ شیعہ نے صحابہ کو کافر لکھا تو اس لیے کہتی ہے، شیعہ نے صحابہ کو منافق لکھا تو اس لیے کافر کہتی ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں جی، یہ جو تم نعرہ لگاتے ہو کافر کافر کہا رہا، یہ نعرہ نہیں ٹھیک۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے تم بتاؤ کہ ہم کیا کریں، تم کوئی فیصلہ کرو کہ ایران کے ریڈیو، ایران کے ٹیلی ویژن میں روزانہ آتا ہے کہ ابو بکر سے بڑا اسلام کا دشمن کوئی نہیں، ایران کا ریڈیو سنو، ایران کا ٹیلی ویژن دیکھو، درس دیتے ہیں جا کر، ایسے ابو بکر قرآن کا سب سے بڑا مخالف تھا، خمینی کی تقریریں چھپ گئی، خمینی کا لٹریچر چھپ گیا، پوری حکومت صحابہ کو گالیاں دے رہی ہے، پوری حکومت صحابہ کو برا کہہ رہی ہے، پوری حکومت صحابہ کے خلاف محاذ بنا کر کھڑی ہو گئی ہے، 7.5 کروڑ روپے کا ڈالر، 7.5 کروڑ ڈالر کا پیر ڈالر سے ہر سال 13 زبانوں میں خمینی کی کتابیں چھپتا پوری دنیا میں پہنچتی ہیں، جس میں لکھا ہے عمر کافر، عثمان کافر، یہ لکھا ہے۔ اور جو ابھی اقتصادی کمیٹی کی رپورٹ ایران نے چھاپی ہے، جو اس کتابی شکل میں پاکستان میں آ چکی ہے، اس میں لکھا ہے کہ 51 ارب روپیہ پاکستان میں ایران کی حکومت لٹریچر پر آئے لٹریچر پر خرچ کر چکی ہے۔ مجھے بتاؤ، اس لٹریچر کا جواب گھر کے حجرے میں بیٹھ کر میں کیسے دے سکتا ہوں، مسجد کے صرف حجرے میں بیٹھ کر کیسے دے سکتا ہوں؟ بتاؤ، یا تو میرے پاس ریڈیو ہوتا، میں ریڈیو میں اس کفر کا جواب دیتا، ٹیلی ویژن ہوتا، ٹیلی ویژن میں جواب دیتا، میرے پاس میڈیا ہوتا، میرے پاس اخبار ہوتا، میں ابو بکر کی عزت کے لیے چوکوں میں لڑتا، بازاروں میں لڑتا، آئے بازاروں میں آ کر دہائی دیتا، اور ریڈیو پر دیتا، ٹی وی پر دیتا، اخبارات میں دیتا۔ اخبار میرا ساتھ نہ دے، ٹی وی میری بات نہ سنے، ریڈیو میری بات نہ سنے، اور دوسری طرف ابو بکر کو کفر کہا جائے، عمر کو کافر، حکومت ایران کہے، پاکستان کی حکومت اس کی لونڈی بن جائے، پاکستان کے حکمران اس کے گماشتے بن جائے، پاکستان کے حکمران اس کے نوکر بن جائے۔ تو فیصلہ کر کہ اس کفر کو کیسے عام کروں، اس بدماشی سے اس نئی نسل کو کیسے بچاؤں، اس کفر سے اس امت کو کیسے آگاہ کروں۔ شیعہ کو کافر کافر کہنا میں مانتا ہوں قرآن میں موجود نہیں ہے، حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن بتاؤ جب کسی کے سر پر اینٹ مارتے ہو وہ چیختا ہے، اس چیخ کا ذکر کہاں قرآن میں ہے، اس واویلے کا ذکر کہاں قرآن میں ہے، اس آہوداری کا ذکر کہاں قرآن میں ہے؟ آئے میں اب اگر ابو بکر کے دشمن کو کافر کہتا ہوں، کافر کافر کا نعرہ لگاتا ہوں، یہ میری چیخو پکار ہے، یہ میری آہوداری ہے، یہ میرا دکھ ہے، یہ میرا درد ہے، یہ میرا واویلا ہے۔ ابو بکر کو تم خمینی نے کافر لکھا، گویا کہ میرے باپ کے سر پر اینٹ ماری گئی ہے، میرے باپ کا سر زخمی کر دیا گیا ہے، اس زخمی سر پر بیٹھ کر میں روتا ہوں، میں چلاتا ہوں، تم مجھے کہتے ہو تم نہ رو، تمہارے رونے سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے، تمہارے رونے سے نقش امن طے ہوتا ہے۔ اگر تمہارے امن کا یہی فلسفہ ہے تو اس فلسفے کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانا چاہتا ہوں۔ حکمرانوں، شیعہ کو کافر کہنے کے نعرے سے مت روکو، یہ میرا مذہب ہے، یہ میری بنیاد ہے، یہ میرا مشن ہے، یہ میرا دستور ہے، یہ میرا نصب العین ہے، اس کے لیے میں نے لاشیں کندھوں پہ اٹھائی، کیسے روکو گے؟ ہاں اگر تم روکنا چاہتے ہو تو میں طریقہ بتاتا ہوں، جس نے ابو بکر کو کافر لکھا اسے چوک پہ پھانسی دو، میں رک جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ جس نے عائشہ کو نافقہ لکھا وہ کتاب ضبط کرو، اور مصنف کو سزا دو، میں رک جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اگر صحابہ کے خلاف کتاب اس ملک میں چھپتی رہے اور مجھے کہو تو چکنا چھوڑ دے، اگر میں چھوڑ دوں تو مجھ سے بڑا لانتی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ میں تو حق نواز کے خون کا غدار ہوا، کیسے چھوڑوں گا؟ میں نہ چیخوں، میں نہ چلاؤں، شیعہ کے خلاف ہماری ساری گفتگو ریئیکشن ہے، رد عمل ہے، کیا ہے؟ اور پھر دیکھو یہ کافر کافر کا جو نعرہ ہے، یہ نعرہ تو اسلام آباد میں وزیر اعظم کے سامنے بھی لگا ہے، لگا ہے یا نہیں لگا؟ تو وہاں وزیر اعظم نے کیوں نہیں روکا؟ وزیر اعظم ان کو پکڑ لیتا، لوگوں کو جو نعرہ لگاتے تھے، تم جو ہر علاقے اور ہر شہر میں ڈپٹی کمشنر اور ایس پی کہتے ہیں یہ نعرہ نہ لگاؤ، تو اپنے بابا جی سے پوچھو کہ وہاں کیوں لگاتا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں میں نے طریقہ بتا دیا، اگر آپ کہتے ہیں کہ نعرہ لگاؤ تو ایک طریقہ بتا دیا، اس پر عمل نہیں کرنے کا، ٹھیک ہے؟ کہ جس نے صحابہ کو نام لکھا اسے چوک میں پھانسی دے دو، اور پھر میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ سفارشات تمہاری حکومت کے سامنے آ چکی ہیں، مجھے بایا تھا ایک سال پہلے وزیر اعظم نے کہ یہ کافر کافر کیوں کہتے ہیں، ہم نے کہا یہ کتابیں ہیں 110 بابیں ہم نے پیش کی، تو اس نے کہا کمیٹی بناؤ، کمیٹی بن گئی، اب کمیٹی کی قیادت مولانا عبدالستار خان نیازی کے پاس ہے، اس کمیٹی نے جو فیصلہ کیا سپاہی صحابہ نے تو نہیں کیا، اس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ جن لوگوں نے یہ کتابیں لکھی ان کو سزائے موت دو، اور اس کمیٹی کے فیصلے پر بریلوی دیوبندی آل حدیث دستخط کر چکے ہیں، اور وہ فیصلہ سفارش نواز شریف کی میز پہ پڑی ہوئی ہے، نواز شریف اس سفارش پہ عمل کرنا پڑے گا تمہیں، نہیں عمل کرو گے تو دنیا کی کوئی طاقت شیعہ کے کفر کے اعلان سے مجھے نہیں روک سکتی، ٹھیک ہے؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا موقف سمجھ میں آ گیا ہے؟ جو کہتے ہیں آ گیا ہاتھ کھڑا کرو، ہر محلے ٹھہرو ٹھہرو، ہر ہاتھ کھڑا کرو، ہر محلے میں سپاہی صحابہ بناؤ گے، ہر گاؤں میں سپاہی صحابہ بناؤ گے، ہر بستی میں سپاہی صحابہ بناؤ گے، پرچم لہراؤ گے، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، جو کچھ جان کے اللہ اس کو قبول فرما، سپاہ صحابہ کو پوری دنیا میں ترک لے، حضرت مولانا قاری قیام الدین صاحب اور ان کے تمام احباب کو ترقی نصیب فرما، ان کا سایہ داس فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وعلی